الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, مسلمان کسی قوم یا کسی بستی یا وطنی گروہ کا نام نہیں ہے. مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے کچھ حقائق کو تسلیم کر لیا ہے اور آپ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ اگر وہ حقائق عملی زندگی میں کچھ تقاضے کرتے ہیں تو انہیں پورا کیا جائے گا. اس لیے ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کا شعور حاصل کرے. انسان اگر کسی چیز کا مکلف ہوتا ہے, اس پر کوئی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے, تو اسی لیے عائد کی جاتی ہے کہ وہ ایک باشعور مخلوق ہے. وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے خالق کی دنیا کا بھی شعور رکھتا ہے. اس کو ایک عقلی وجود دیا گیا ہے اور اس کا ایک اخلاقی وجود بھی ہے. وہ چیزوں کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے جو حقائق اس کے سامنے آتے ہیں ان میں بھی امتیاز کر سکتا ہے, یہ بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز علم و عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے اور کون سی چیز نہیں ہے. تو پہلی ذمہ داری ہے مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچے تو یہ خیال نہ کرے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور جو اب مجھے تعلیمات حاصل ہو گئی ہیں یہ کافی ہیں, بلکہ شعوری طور پر اپنے ایمان کی تجدید کرے. اور ایمان کی تجدید کے لیے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ دین کا ضروری علم حاصل کر لے. یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو کتنے حساس ہوتے ہیں کہ زندگی کے تقاضوں کے پیش نظر جو ضروری علم حاصل ہونا چاہیے وہ ہم حاصل کریں. ہر ماں اس کے لیے اہتمام کرتی ہے, ہر باپ اس کے لیے اہتمام کرتا ہے کہ ان کے بچے اس ضروری علم سے محروم نہ رہ جائیں جس پر ان کی زندگی کا انحصار ہے. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی بچے کو 12 سال کی تعلیم اس کے والدین اور اس کا معاشرہ دیتا ہے, اور اس تعلیم کی بنیاد اس اصول پر رکھی جاتی ہے کہ آگے کی زندگی میں جو مسائل بھی اس کو پیش آنے والے ہیں ان میں انتخاب تو اس کا حق ہے لیکن ضروری ہنر اس کو معلوم ہونے چاہیے. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ریاضی سے سائنس سے واقف ہونا چاہیے, اس کو مثال کے طور پر انگریزی زبان آنی چاہیے, اس کو اردو زبان آنی چاہیے. ان کا فیصلہ بچہ نہیں کرتا بلکہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہنر اس کو ہوں گے, اس کے بعد وہ آگے کوئی انتخاب کر سکے گا. تو ایسے ہی شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ضروری علم کیا ہے جو اسے لازماً حاصل کرنا ہے, یعنی جس سے کوئی مفر نہیں ہے, وہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. یہ ضروری علم بنیادی طور پر دو چیز, ایک یہ کہ آپ میں سے ہر شخص کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور ہر مسلمان اللہ کی کتاب کا مخاطب ہے. یہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے, یہ صحیح ہے کہ اس کے علمی اور اعلیٰ سطحی مباحث کے لیے علم کی ایک خاص سطح چاہیے, لیکن اس کے میسج کو سمجھنے کے لیے, اس کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے یہ ضرورت نہیں. اگر قرآن مجید کا سادہ ترجمہ بھی ایک مرتبہ کوئی شخص زندگی میں پڑھ لے تو اللہ کی کتاب سے صرف جملہ واقف ہو جاتا ہے. وہ بنیادی پیغام جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے اس میں اس کو کوئی ایمان نہیں رہتا. وہ توحید کے معاملے میں, وہ آخرت کے معاملے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مذہب یا دین کا اصلی مقصود کیا ہے, وہ کون سی چیز ہے جس کو مخاطب کر کے مدد چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرا رخ اختیار کرے. دوسرے یہ کہ بہت مختصر طریقے پر तीन बुनियादी तौर पर तीन क्या है। मैं यश करता रहा हूं और मैंने इसके बहुत तफसील से लिखा भी है कि दीन का पूरा कंटेंट दो हिस्सों में तकसीम है, एक ईमान व अखलाक के मबाइस है और दूसरे शरीयत या कानून है। कुरान मजीद अपनी इस्तलाह में एक चीज को अल-हिकमत कहता है और दूसरी को अल-किताब कहता है। इन दोनों के मजमूए से जो जरूरी अहकाम या अकायद मुतरतब होते हैं वो मैंने अपनी किताब अल-इस्लाम में बयान कर दिए। यानी असल दीन वो है, मीज़ान में उसकी इल्मी तफसीलात है जो आम आदमी की जरूरत नहीं होती। कुरान मजीद का सादा तर्जुमा और किसी भी साहिब इल्म जिस पर आपको एतमाद हो उसके फहम के मुताबिक आप दीन की बुनियादी चीजें समझते हैं। ये आपको मालूम हो जाएगा कि ये वो दीन है जिसको मैं मुसलमान होने की हैसियत से इख्तियार कर रहा हूं। अब उसके बाद दूसरा मरहला ये होगा कि उसके बारे में कुछ सवालात होंगे, कुछ चीजों के बारे में ज़हन में इश्काल पैदा हो जाएगा, आपके गिर्द व पेश में उलमा ज़ुहमा जो बातें कर रहे होंगे उनसे कुछ चीजें सामने आएगी। तो वो फिर एक इल्म का सफर है, जितना जितना किसी शख्स का उसके साथ ताल्लुक होगा या जितनी दिलचस्पी होगी वो अपने इल्म में इजाफा करता रहता है और ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। यानी पहली चीज जो हर मुसलमान के लिए जरूरी है वो ये एक मरतबा कुरान मजीद का तर्जुमा, अगर वो अरबी से वाकिफ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो अब दुनिया की हर जुबान में तर्जुमा हो चुका है, एक मरतबे कुरान मजीद का सादा तर्जुमा और इस्लाम का इंतहाई मुख्तसर तारुफ, यानी जिसमें कोई मबाहिस और इल्मी नौयत की चीजें ना हो, बस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम हमको किन चीजों को मानने के लिए कहते गए हैं और क्या कुछ करने के लिए कहते हैं पूरे दिन। और वो मैंने आपसे इसके इतना मुख्तसर है कि जब मैंने उसको तमाम इस तरह की तफसीलात से मुजर्रद करके बयान किया है तो बहुत ही छोटे साइज के ऊपर कोई 150 सफ़े की किताब है उसमें बयान हो गया है, इसमें कोई बहुत वक्त भी नहीं लगता। ये काम हर मुसलमान को जिंदगी में जरूर करना चाहिए। शऊर की उम्र को पहुंचने के बाद अपने बच्चों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए और खुद भी इस निसाब से गुजर जाना चाहिए। ये बुनियादी चीज है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसके आगे की मनाजिल आप जिंदगी भर तय करते रहते हैं और जितना किसी शख्स को किसी फन से दिलचस्पी होती है उसके लिहाज से वो इल्मी मबाइस में आगे तरक्की भी करता है। मुख्तलिफ पहले इल्म की तशरीहात है, तावीलात है, उनसे भी बहुत लोगों को दिलचस्पी होती है, लेकिन वो फिर इल्मी सफर है। यानी वो आपके ईमान और यकीन का सफर नहीं होता, वो आपका इल्मी सफर को जारी रखिए, जिंदगी भर जारी रखिए। उसमें दर्जात भी होंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि हर आदमी हर जगह का मुसाफिर होगा, कुछ लोग कहीं ठहर जाएंगे कुछ कहीं ठहर जाएंगे, लेकिन खुदा की बारगाह में निजात के लिए और जवाबदेही के लिए जितनी बात आपको लाजमन मालूम होनी चाहिए वो उतने से मालूम होगी। इसको आप निसाब समझ लें कि यह मुसलमान को दीन का इल्म इतना इल्म जरूर हासिल करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इस इल्म से जब आपको ईमान हासिल, यानी आपको मालूम हो जाता है कि अब ये वो दीन है जिसको मैं शौरी तौर पर मानता हूं, एक तो ये मानना है कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए इसलिए मान रहे हैं, लेकिन जब आपको ये एहसास हो जाता है कि अब मैं इसको शौरी तौर पर मानता हूं, मैंने इसको कबूल कर लिया है, तो फिर ये आपका ईमान आपसे कुछ तकाजे करता है। इनमें से दो तकाजे वो हैं जो हर हाल में किए गए हैं। एक ये कि आपको अब अच्छा अमल करना है, यानी ये महज मानकर रख देने की चीज नहीं है, इसमें जो दावत दी गई है वो खुदा की जन्नत को हासिल करने की दावत है। इसमें असल मसला मौत का मसला था, इसमें ये हकीकत हमारे इल्म में आई है कि जिंदगी मौत पर खत्म नहीं हो रही, इसके बाद एक नई दुनिया वजूद में आने वाली है। ये मालूम हुआ है कि वो दुनिया अबदी दुनिया होगी, ये तो 60 साल 70 साल 100 साल कितना जी लेंगे, लेकिन जो आने वाली दुनिया है उसका ऐश ऐशे दवाम है, उसमें मौत पर भी मौत बाकी हो जाएगी। उसमें उस परवरदिगार ने जिसने ये दुनिया बनाई है हमारे लिए आंखों की क्या ठंडक रखी है وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا تم یہاں تصور ہی نہیں کر سکتے. اس دنیا میں انسان کو کیا نعمتیں حاصل ہوں گی، کیا مقاصد ہوں گے، آگے کی کیا مناظر ہوں گی، ان کا یہاں اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا جب تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دو باتیں کہتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا رہے گا نہ مستقبل کا اندیشہ، اور اس میں کیا کچھ مل جائے گا، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، خواہش ادھر پیدا ہوگی ادھر پوری ہوگی. اس سے آگے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا عیش ہوگا اور اس کی کیا نوعیت ہوگی. جنت کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے. یعنی مذہب کا اصلی ہدف یہ ہے، وہ اصل میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے. پیغمبر اس کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں انتخاب اسی صورت میں ہوگا جب تم اپنے عمل کو پاکیزہ بناؤ. علم کی پاکیزگی پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا، عمل کو بھی پاکیزہ بناؤ گے ایمان کے بعد. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ اب میں نے کچھ پڑھ لیا ہے اور جیب میں ڈال کے رکھ لیا ہے. نہیں، اب آپ کو زندگی میں داخل ہونا ہے. یہ دین آپ کو زندگی سے نکالتا نہیں ہے، زندگی میں داخل ہونا ہے، اس میں کاروبار کرنا ہے، اس میں لوگوں سے ملنا ہے، اس میں گھر بسانا ہے، اس میں رشتے بننے ہیں، ماں باپ کے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، اس میں حکومت سیاست بہت سے مراحل آنے ہیں. انسان کو کہاں کیا کردار ادا کرنا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. جہاں پر بھی وہ کوئی کردار ادا کرنے کے لیے اٹھے گا اس کو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار کو اپنا حاصل کرانا ہے. اور میں نے یہ اس سے پہلے اپنی ایک گفتگو میں بیان کیا تھا کہ بنیادی اخلاقیات کیا ہے، وہ قرآن مجید نے ایک آیت میں سمو دی ہے، ساری کی ساری بتا دیا ہے کہ تمہارا مثبت ہدف یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے ساتھ گھر میں، باہر، وطن میں، کہیں اور چلے گئے ہو، ہر جگہ جہاں معاملہ پڑے عدل کے، اپنے تمام رشتوں میں پہلا تقاضا تم سے یہ ہے کہ انصاف کے مقام پر کھڑے ہو. اور اس میں یہ معلوم ہے آپ کو کہ قرآن مجید نے کتنی شدت کے ساتھ مختلف جگہوں پر اس کی تلقین کی ہے. دوسرے یہ کہ آپ احسان کی جگہ حاصل کریں، یعنی صرف یہی نہیں کہ دوسرے کا حق دے دیں بلکہ آگے بڑھ کر ایثار کریں، کیونکہ اچھی زندگی، خوبصورت زندگی باہمی ایثار سے وجود میں آتی ہے. جب آپ اپنی کوئی چیز دوسرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جب اس کے لیے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرتے ہیں، تو احسان کا رویہ اختیار کریں. اور عدل اور احسان کا جو سب سے اہم دائرہ ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ وہ تمہارے آئندہ و اقربا کا دائرہ ہے، یعنی بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، گرد و پیش کا ماحول ہے، اس میں جو حقوق قائم ہوتے ہیں وہ ادا کرو. اس طرح سے گویا ایک چھوٹی وحدت سے، ایک چھوٹے یونٹ سے صالح معاشرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اچھی معاشرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور منفی چیزیں بھی بیان کر دی ہیں کہ وہ بھی تین ہی ہیں، یعنی کسی کا حق تلف نہیں کرنا چاہیے، کسی کی جان، کسی کے مال اور کسی کی آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ہی وجہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ بالکل محفوظ رہے. تو کسی حال میں بھی کسی کے خلاف کسی زیادتی کا ارتکاب نہ ہو. اور آخری چیز یہ کہ خدا نے جو جنسی معاملات میں ایک پردہ ڈالا ہے وہ کبھی نہ اٹھایا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بنیادی اخلاقیات حیثیت آ جائے، ان اخلاقیات میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا جائے، اس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا جائے، یہ ایک مسلمان کا ہدف ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ضمنی ہیں، یعنی بدن کی پاکیزگی ہے، خروش کی پاکیزگی ہے، اسی طریقے سے آپ عبادات کرتے ہیں. لیکن ایک اہم ترین چیز وہ ہے، اسی وجہ سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بوئشتو رتم میں مکار من اخلاق، میری تو پیدائش، میری بےستی اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کو اس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں. اس طرح سے آپ اچھے عمل کو، ایمان کا جو پہلا تقاضا ہے وہ اچھا عمل ہے، اچھا عمل اختیار کرتے ہیں. اچھے عمل کی کچھ تفصیلات بھی ہیں، لیکن میں نے بنیادی بات آپ کی خدمت میں رکھ کر دی. یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے ایک حقیقت کو پا لیا ہے، یعنی ایک ایسی بات آپ کو معلوم ہوئی ہے جس پر انسانیت کے مستقبل کا انحصار ہے. موت کا معاملہ کسی پاکستانی اور ہندوستانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، تو اس رائے کو اپنے گرد و پیش کے ماحول میں عام کرتے ہیں. یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی عام آدمی پر تو وہ ایران توران میں جائے اور جا کر یہ پیغام پہنچائے، نہیں، آپ کا ایک ماحول ہے، اس ماحول میں آپ کو بلائی کا نقیب بن کے رہنا چاہیے، اور جہاں کہیں برائی دیکھیں اس کے بارے میں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ توجہ دلانی چاہیے. اسی چیز کو قرآن مجید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے. بھلائی کی باتیں جو سب جانتے ہیں، اچھائی کی باتیں جن سے ہر شخص واقف ہے، جن کے لیے کسی مذہبی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، جو انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے. جھوٹ نہیں بولنا، بدھیانتی نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو ظلم نہیں کرنا، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے لیے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو اصل میں پوری انسانیت کی معیار ہے. ان کی طرف اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے. اور اسی طریقے سے برائی کی چیزیں، اختلفی ہے، زیادتی ہے، کسی کا حق مارنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، یہ جتنی برائیاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ان سب کے معاملے میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو یہ ایمان کا عمل کے بعد دوسرا تقاضا، یہ وہ دو تقاضے ہیں کہ جن سے کسی مسلمان کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں. یعنی عمل کرنا ہے اس لیے کہ عمل معطل کر کے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی کھڑے ہیں وہاں مذہب آپ سے تقاضا کرے گا کہ اپنے عمل کو پاکیزہ بنائیے، آپ کے عمل میں کوئی آلودگی نہیں ہونی چاہیے. شیطان وہ آلودگی پیدا کرے تو فوراً اس کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے. جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اہل ایمان تائبین ہوتے ہیں، یعنی وہ جیسے کہ ہم روزانہ اپنا گھر صاف کرتے ہیں یا اپنا بدن صاف کرتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو صاف کرتے رہتے ہیں. جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ رات کے وقت بستر پر لیٹتے ہیں تو پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ چند لمحوں کے لیے رک کر ایک نظر اپنے دن پر ڈالیں. یعنی اپنی تربیت کا اس سے کوئی اچھا طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوتا. ایک نظر ڈال لیں کہ آج صبح اٹھنے کے بعد بستر تک آنے میں میں نے کیا کیا اور میرے عمل میں کتنی پاکیزگی رہی اور کہاں کہاں میں نے اپنے آپ کو آلودہ کیا. یہ احتساب آہستہ آہستہ آلودگی کو کم کرتا جائے گا اور پاکیزگی کو بڑھاتا چلا جائے گا. اچھا عمل اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں ہر وقت متنبع رہنا، ایسا نہ ہو کہ برائی میرے گرد و پیش کے ماحول میں پھیلتی چلی جائے. اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہاں مذہبی برائیاں زیر بحث نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب باتیں ہم سب جانتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کو اس بنیادی حقیقت سے جس کا علم آپ نے حاصل کر لیا ہے الگ. میں نے یہ گزارش کی کہ جب آپ نے دین کا بنیادی علم حاصل کر لیا اور اس کے نتیجے میں آپ کے ایمان کی تجدید ہو گئی، یعنی معلوم ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے ان حقائق کو مان لیا، تو یہ دو تقاضے، عمل صالح جس کو قرآن کہتا ہے اچھا عمل، اور دوسروں کو اچھی بات کی نصیحت یا برائی کے بارے میں توجہ دلانا، اپنے دائرے میں، اپنے کئی بھی ماحول میں، اس سے آگے کی کوئی ذمہ داری عام آدمی پر نہیں، وہاں آپ یہ کام کرتے رہے، تو یہ دو تقاضے تو ہر وقت ہیں. یہ جنگل میں بھی ہیں، عارف و عامی سے بھی ہیں، چھوٹے سے بھی ہیں، بڑے سے بھی ہیں، ہر حال میں. اس کے بعد تین ایسی چیزیں ہیں جن کو ہماری ذمہ داری بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ ہر وقت پیش نہیں آتے، ان کے مواقع ہوتے ہیں. ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے آپ کے لیے جو آپ کا وطن ہے یا جہاں آپ کام کر رہے تھے یا جہاں رہتے تھے، وہاں دین پر عمل کرنا یا دین کا اظہار کرنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے، ناممکن بنا دیا جاتا ہے. مشکلات ہر جگہ ہوتی، مشکل زیر بحث نہیں، یعنی آپ اپنے دین کو ظاہر کرنے کی پوزیشن میں گر جاتے ہیں. دنیا میں اب آپ اس سے زیادہ واقف نہیں ہیں, لیکن پرسیکیوشن کے ایسے دور رہے ہیں جس میں سوسائٹی دین اختیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی. حکمران جب خود کوئی دین قبول کر لیتے تھے تو اگلے دن آپ سب کو بھی وہی دین قبول کرنا ہوتا ہے. یہ صورتحال رہی ہے. اگر آدمی اپنے باطن میں اپنے ضمیر میں یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے, مجھے اس کو اختیار کرنا ہے اور اس کے اظہار کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا, تو قرآن مجید پھر یہ آپ سے کہتا ہے کہ پھر وہاں پڑھے نہیں جانا چاہیے. خدا کی دنیا وسیع ہے, پھر اس وہاں سے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چیز ہے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے. یعنی جب پرسیکیوشن ہو آپ کے لیے دین کا اظہار ناممکن بنا دیا جائے, اس میں پھر بہت سختی کے ساتھ یہ فرمایا ہے قرآن مجید نے کہ اگر پھر بھی پڑے رہو گے اور کوشش بھی نہیں کرو گے. ایک چیز تو یہ ہے کہ دور حاضر میں چونکہ یہ نیشنل سٹیٹ کا ایک فتنہ پیدا ہو گیا اور اس میں پاسپورٹ اور ویزے اور اس طرح کی چیزیں وجود میں آ گئی, تو کم و بیش ناممکن بھی ہو گیا بعض لوگوں سے نکلنا. لیکن وہ زمانہ بھی تھا کہ جب اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ رات میں دن میں اپنا سازو سامان اٹھاتے تھے اور نکل جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے, مذہبی جبر سے بچنے کے لیے کسی دوسری جگہ جانا ہے, تو میں اس کے لیے راستے کھول دوں. اس کی بشارت بھی دی ہے, اس کی تعلیم بھی دی ہے. لیکن یہ معلوم ہے کہ دور حاضر میں تو یہ بہت کم ہو گئی صورتحال. دنیا میں یہ عمومی اصول تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کسی پر مذہبی جبر نہیں ہونا چاہیے, اس چیز کو انسان کا بنیادی حق مان لیا گیا ہے. لیکن یہ آج کی دنیا کی باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ جب مذہبی تعلیم دی جا رہی تھی اس میں دنیا کو بڑا سفر ابھی طے کرنا تھا. یہ ملیشیا جہاں میں رہتا ہوں یہ آپ کے علم میں ہے کہ 14ویں صدی میں جب یہاں اسلام آیا ہے تو عرب تاجر آئے اور سلطان ملاکا کے سلطان مسلمان ہو گئے. اگلے 24 گھنٹے میں پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی. یعنی وہ زمانہ وہی تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملے قوم اسلام اور ملے ہونے کو مترادف سمجھتی. یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ملے ہیں, اور اگر آپ ملے ہیں تو آپ کو مسلمان ہونا چاہیے, اور اگر آپ مسلمان نہیں رہے تو آپ ملے بھی نہیں رہے. یعنی یہ پس منظر ہے ان کا, ذہنی پس منظر, کیونکہ وہ ایسے ہی مسلمان ہیں. اس وجہ سے وہ زمانہ بھی آیا ہے, اب یہ زمانہ نہیں ہے. اس پر خدا کا شکر کرنا چاہیے. دور حاضر میں جو بڑی نعمتیں انسان کو ملی ہیں ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ آپ جس دین کو چاہیں اختیار کریں, جس دین کو چاہیں چھوڑ دیں. اگر کچھ جبر ہے تو ہمارے معاشروں میں ہے, باہر کے معاشروں میں کم و بیش ختم ہو گیا ہے. تو اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کیا ہے کم ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بعض موقعوں پر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے زمانے میں بھی مثال کے طور پر کمیونسٹ انقلاب کے بعد بہت جگہوں پر یہ صورت پیدا ہو گئی لوگوں کے لیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں, یعنی یہ نہیں کہتے کہ آپ جیسے منظم کر کے جہاد شروع کر دیں, یہ کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہو اور اظہار کی بھی کوئی صورت نہ ہو تو پھر بھی بڑی بشارت دے رہی ہے. فرمایا کہ پھر ظاہر میں جو جی چاہے کہتے رہو, تمہارے باطن میں اگر دین ہے اور تم اپنے باطن میں اس کو قبول کر چکے ہو تو میں قیامت میں اسے قبول کر چکی ہوں. اور یہ معمولی بات نہیں, یعنی اس کو باقاعدہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا اور یہ کہا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پھر میں صرف تمہارے باطن سے تعلق رکھتا ہوں, ظاہر میں اگر تم کفر کی بات بھی کہہ رہے ہو تو یہ میرے نزدیک کوئی چیز نہیں, میں تمہارے باطن کی بنیاد پر تمہارے فیصلے کو قبول کر لوں. الا من اکرا وقلبہ مطمئن بالایمان, مذہبی جبر تم پر کر کے تمہیں اسلام کے یا دین کے اظہار سے روک دیا گیا لیکن تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے کافی, میں اس کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ کر دوں. تو ہجرت کے معاملے میں یہ چند بنیادی چیزیں, ان کی کچھ تفصیلات بھی ہیں جن کی طرف میں نے توجہ دلا دی ہے کہ یہ تقاضا بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح کا ایک دوسرا تقاضا ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے, یہ قیام بالقسط, یعنی ہر مسلمان کو ہر حال میں پوری دنیا سے متعلق ٹھیک انصاف پر قائم رہنا اور ٹھیک انصاف کی بات کرنا, قیام بالقسط اس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے. اور قرآن کی دو سورتیں، ایک سورہ نساء اور ایک سورہ مائدہ، اس میں سورہ نساء میں انفرادی زندگی سے متعلق اس کی ہدایت کی ہے، اور جن لفظوں میں کی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی شدت ہے اس میں۔ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی خدا کے لیے حق کی گواہی دیتے ہوئے سچائی اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اس پر، خواہ یہ انصاف کی گواہی تمہیں اپنے آپ کے خلاف دینی پڑے، خواہ اپنے والدین اور اعزہ اقربا کے خلاف دینی پڑے۔ یہ مواقع آ جاتے ہیں، یعنی وہ موقع ہوتا ہے، گھر میں آتے ہیں، یہ کاروبار میں آتے ہیں، یہ سیاست میں آتے ہیں، یہ معاشرت میں آتے ہیں، کہ جب آپ کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے، اب آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ کو سچائی اور حق کی بات کہنی ہے، ہو سکتا ہے ماں کے خلاف کہنی پڑے، ہو سکتا ہے باپ کے خلاف کہنی پڑے، تو قرآن مجید نے گن کے بتا دیا ہے کہ ایمان اگر قبول کیا ہے تو ایسی کوئی صورت اگر زندگی میں پیش آ جائے کہ تم سے یہ تقاضا کیا جائے کہ سچائی کیا ہے، تو یہ تمہارا دینی فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ تم قائم بالقسط ہو کے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ گواہی مجھے متاثر کرے گی، میری ماں یا باپ کو متاثر کرے گی، میرے خاندان کو متاثر کرے گی، یہ گواہی دو۔ اور پھر اجتماعی زندگی سے متعلق سورہ مائدہ میں اسی چیز کو دہرا کر کہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے اس دائرے میں دو، بلکہ اگر قومی حیثیت سے یہ دوسروں کے بارے میں، غیر مسلم ہے دنیا بہت سی اقوام ہے، وہاں دینی پڑے۔ اس میں بھی فرمایا کہ لا یجرمنکم شنان قوم اللہ تعالی ادعوا ہوا اقرب للتقوی، ایمان والو حق کے لیے گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کوئی بات کہو، انصاف کی بات کہو، یہی تقوی ہے اور اسی کا سلا ہے۔ تو یہ قیام بالقسط کا تقاضا ہے ہجرت کے بعد، جو کبھی پیش آ جاتا ہے، ایسے مواقع ہوتے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم نے ایمان قبول کیا تو ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں قائم بالقسط ہونا ہے، انصاف پر قائم ہو کر زندگی بسر کرنی ہے، وہ خواہ انفرادی دائرے میں ہو یا اجتماعی دائرے میں، ہر جگہ تم سے یہ تقاضا ہے۔ دونوں آیات کو کبھی قرآن مجید میں نکال کے پڑھیے، میزان میں بھی جہاں میں نے ایمان کے تقاضے بیان کیے وہاں نقل کر دی ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کے جن مقامات میں معلوم ہوتا ہے کہ آخری الفاظ صرف کر دیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہر حال میں ہونا ہے۔ اس کی روشنی میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہماری اس وقت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ تقاضا کیسے نظر انداز ہوتا ہے۔ اور آخری چیز وہ دین کی نصرت ہے، یعنی آخری ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ نے ایمان کی تجدید کر لی، دین کا ضروری علم حاصل کر لیا، آپ عام حالات میں اچھا عملی کرتے ہیں اور اگر کوئی آلودگی ہو جاتی ہے اس کو دور کرتے رہتے ہیں، اپنے دل و پیش میں اعزہ اقربا میں بھی بھلائی اور سچائی کی بات پھیلاتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی آپ نے پوری کر لی ہیں، یعنی دل کو دماغ کو تیار کر لیا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورت ہوگی کہ مجھے اپنے دین کے لیے اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گا، اور اسی طرح سے قائم بالقسط بھی ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیے، وہ یہ کہ یہ جو دین قبول کیا آپ نے، اس کو کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں، اس کو کئی مسائل درپیش ہو، یہ بحثیت مجموعی غلط انٹرپریٹ ہو رہا ہے، یہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، اس کے معاملات کو خود مسلمان اپنے کردار سے خراب کر رہے ہیں، اس کو جاننے والے سوسائٹی میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کوئی عبادت گاہ موجود نہیں، یعنی دسیوں مسئلے ہو سکتے ہیں کہ جو اب ہمارے ذاتی مسئلے نہیں بلکہ اس دین سے متعلق مسائل ہیں، اس میں ہمارا یہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ اس میں دین کی مدد کریں۔ اب ظاہر ہے کہ عام آدمی سے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انیشیٹو لیں گے، ضرور آگے بڑھیں گے، کہیں سے آواز آئے گی، یعنی کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ یہ آواز بلند کرے کہ دین کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا جا رہا، یا دینی تربیت نہیں ہو رہی، یا ہمارے بچوں کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ جن میں ضروری ان کو علم ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، یا ایسے تعلیمی ادارے نہیں ہیں کہ جن میں ہم ٹھیک طرح سے تعلیم پا رہے، کوئی بھی ضرورت ہے دین کے حوالے سے، اور آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، یہ فلوات کی ضرورت ہے، یعنی یہاں پہلا اطمینان ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی آواز اٹھی اور آپ اٹھڑے ہوئے، نہیں، پہلے اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرو۔ یہ مدد انسان نے اپنے حالات کے لحاظ سے کرنی، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایک اچھا کلمہ کہہ کے مدد کر دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مالی تعاون کر کے مدد کر دے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دو چار گھنٹے دے کر مدد کر دے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز ایسی ہے جس میں پھر واقعی دین کی مدد کی ضرورت ہے، اور کیا میں کچھ استعداد رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو نصرت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے بہت سی دوسری تعبیریں اختیار کر کے اس پورے مسئلے کو لوگوں نے الجھا دیا ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، جب بھی آپ دنیا میں جی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے دین کی کسی ضرورت کے لیے آواز آئے گی، یعنی اب تک 14 صدیوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جہاں کوئی نہ کوئی ضرورت پھر تو پیش میں موجود نہ ہو۔ آپ تک وہ پہنچ گئی، دو آوازیں پہنچ گئیں، چار پہنچ گئیں، اتنی سی بات ہی کر لیجیے، یعنی ایک دن محلے میں اچانک یہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں تو کوئی چھوٹی سی مسجد بھی نہیں، تو یہ دیکھیے یہ دین کی ضرورت ہے، سامنے آ گئی، آپ مطمئن ہو گئے کہ مسجد بننی چاہیے یہاں پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس میں مددگار ہو جائیں، مددگار۔ کوئی فرد اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دینی ضرورت ہے، آئیے سب مل کے اس کو پورا کرتے ہیں، یا آپ میری مدد کریں، میں اس طرح اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، کوئی شک نہیں یہ بات کہہ سکتا ہے، آپ کا اطمینان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی دل نواز اپیل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، جب ایسی کوئی آواز آ جائے جہاں دین کی کوئی ایسی ضرورت ہو اور آپ کا اطمینان ہو گیا کہ یہ دین کی ضرورت ہے، جب اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے تو پھر تو اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد آپ کو علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کیا واقعی یہاں ضرورت ہے۔ آپ مطمئن ہو گئے، آپ کا اعتماد ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری مدد ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ محض دین کی طرح، کہتے ہیں یہ میری مدد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والوں میرے مددگار، اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جو انہوں نے دنیا میں اسکیم بنائی ہے اس میں بہت سی چیزیں انسانوں کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے، یعنی ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بڑا دل نواز اسلوب ہے، اور اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے، یعنی ایک تو عام زندگی میں ایک اچھا عمل ہے کہ آپ کو غریبوں پر اپنے اعزاز اقربا پر خرچ کرنا ہے، اس کو بنیادی اخلاقیات میں شامل کیا گیا ہے، جو خرچ اس معاملے میں کیا جائے گا، خواہ وہ آپ نے وقت صرف کیا ہے یا آپ نے روپیہ صرف کیا ہے، کوئی صلاحیت صرف کی ہے، جو کچھ بھی آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، یعنی یہ مجھے آپ نے قرض دے دیا ہے، اور بس اندازہ کر لیجئے کہ اس کائنات کا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے تو وہ کیسے لوٹائے گا اس کو۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے، جیسے عبادات میں کہا ہے نا کہ سب عبادات تم کرتے ہو لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اسی طرح دین کی نصرت کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ دین کی نہیں میری نصرت ہے، میری نصرت ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میری مدد ہے جس کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور جو کچھ بھی تم اس معاملے میں کرو گے وہ میرے اوپر قرض ہے، یعنی میں نے یہ لکھ لیا، اور جو کچھ بھی تم توقع کر سکتے ہو کہ جیسے اس کائنات یعنی انفاق کے بارے میں جو ہے نا عام جو ہم لوگوں پر اجزا اقربا پر خرچ کرتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اس کو میں کئی گنا بڑھا دوں گا قیامت میں، تو یہ اس سے آگے کی چیز ہے، یہ گویا خدا نے اپنے اوپر قرض قرار دے دی ہے، میں واپس کروں گا اور جیسے کروں گا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ دین کی نصرت کا یہ تقاضا ہے جس کے تحت ہم دینی کام کرتے ہیں جتنے بھی کرتے ہیں، یعنی اور کوئی لمبی چوڑی اصطلاحات کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کو اپنے گرد و پیش کے بارے میں حساس رہنا چاہیے کہ کیا دین کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ جس میں میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور ایسی کسی چیز پر مطمئن ہو جائیں تو پھر اس جذبے کے ساتھ اس میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کہیں کہ یہ میں اصل میں اللہ کی مدد کر رہا ہوں، اور اس میں جو کچھ میں دوں گا وہ میرے پروردگار نے اپنے اوپر قرض ٹھہرا دیا ہے۔ یہ بشارت ہے جس کے ساتھ
دین کی نصرت کے استقاضے کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے. میں نے بہت مختصر طریقے سے ایک اجمال کے ساتھ ان ذمہ داریوں کی وضاحت کر دی ہے جو ایمان لانے کے بعد یا ایمان کا شعور حاصل کرنے کے بعد ہم سب پر عائد ہو جاتے ہیں. ان معروضات پر غور کیجیے, میں نے مختلف جگہوں پر ان کو وضاحت سے بیان بھی کر دیا ہے. اگر آپ دین حق کے عنوان سے میزان کا مقدمہ دیکھیں گے تو اس کا خاتمے میں بھی یہ سب بیان ہو گئے ہیں, اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اس کو ذرا اور اجمال کے ساتھ دیکھیں تو ہماری دعوت کے زیر عنوان مقامات پہ جو میرا ایک مضمون ہے اس میں بھی میں نے اس کو بیان کر دیا. یعنی تحریری صورت میں بھی یہ دو جگہ موجود ہے, اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس کی شرح و وضاحت بھی کر سکتے ہیں. اس وقت میں نے مختصر طریقے سے اسے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے اس ایمان کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اقول و قولی ہذا و استغفر اللہ لی و لکم.
کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تنظیم میں کیا سوال آپ کے لیے پھر کیا
کروں. سوال یہاں آسٹریلین کانٹیکس کے حساب سے, یہاں پہ کچھ جگہوں پہ مسلمانوں نے مسجد بنانے کا پلان, تو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی آسٹریلین کمیونٹیوں نے بہت اپوز کیا اور وہاں پہ نہیں بنانے دی. میرا احساس اس میں اس سلسلے میں یہ کہ چونکہ ہماری ریپوٹیشن اتنی خراب ہے تو دے آر افریڈ کہ جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے ہم یہاں بھی مسجد کے بعد وہی شروع ہو جائے گا. اور یہاں پہ اچھی ماسک ہیں جو کہ انڈر سرویلنس ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں اس طرح کی انسائٹنگ اور انفلیمیٹری باتیں کی جاتی ہیں. تو ایسے صورتوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد بنانے پر اصرار اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لوکل لوگ جو اس کے بہت اگینسٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا کومنٹ ہے؟
ہر کمیونٹی کو اپنے مقامی حالات کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کی رائے یہ ہو کہ اسلام نے یہ لازم نہیں کر دیا آپ کے اوپر, آپ کوئی جگہ منتخب کر کے وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں.
کسی گھر کے
عدالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بعثت کے بعد یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے, اس وجہ سے آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے اللہ اس کو قبول کرے گا. کوئی فتنہ کسی جگہ پیدا نہیں کرنا چاہیے, اور جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس کے قوانین کی لیٹر اور اسپرٹ میں پابندی کریں. یہ اسلام کا تقاضا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اصل میں بریچ آف کانٹریکٹ کے مجرم ہوں گے, اور یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں.
سوال ریلیٹڈ ہے کہ یہاں پر مسجد کے پیرنٹس کریں کوآرڈینیشن بھی آپ کرتے ہو تو کچھ کرتے ہو, لیکن سیگریگیشن بہت ہے, گروپنگ بہت ہے, پھر آپ کا کیا رول بنتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح مینٹین کریں؟ کیونکہ ایسے پروجیکٹ پر جا کے اگر آپ لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہو کہ آپ پورا کر بھی رہے ہو لیکن پھر لوگ اپنے اپنے طرف میں کر جاتے ہیں.
جب یہ اندازہ ہو کہ کوئی چیز فتنے کا باعث بن رہی ہے, مسلمانوں میں تفریق کا باعث بن رہی ہے, تو دین کی نصرت کا کوئی اور کام دیکھنا چاہیے, اس میں معذرت کرنا چاہیے. مسلمان کو کسی حال میں نہ قانون شکن ہونا چاہیے اور نہ فتنہ پیدا کرنے والا ہونا. دنیا کے اندر امن, سلامتی, محبت اور اتحاد کے علم بردار بن کے رہیں. جہاں کہیں قریب میں بھی ایسی کوئی چیز گزر رہی ہو بس دور چل جانا چاہیے اسے. ہر جگہ, یعنی میں تو دعا کرتا ہوں کہ ایسی صورت پیدا ہو کہ دنیا میں امن اور سلامتی کی نمائندہ کمیونٹی مسلمان کمیونٹی سمجھ. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھ لیں گے کہ جب آپ کسی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو اصل میں آپ ایک میثاق میں بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بڑے جرائم بیان کیے ہیں, یعنی کبیرہ گناہ بیان کیے ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے عہد کو توڑو. یہ کسی حال میں نہیں ہو سکتا, اس کے لفظ اور اس کی روح میں پابندی کریں. قانون یہ خدا کا حکم ہے, یعنی آسٹریلیا کا قانون بھی جس وقت آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں پھر وہ خدا کا حکم بن جاتا ہے.
اسی سے
ریلیٹڈ
کرتے ہیں, جو یہاں پر لوگ ٹیکس کے معاملے میں کہتے ہیں کہ آسٹریلین ٹیکس ہے اور اس کو ٹیکس جو ہے وہ آپ جانے میں چوری کر لیں,
جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ اس ملک میں رہیں گے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ریاست کو ٹیکس دیں. یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ آپ سے اس کا مطالبہ کرے. اس کے جواب میں وہ آپ کو بہت کچھ دے رہے ہیں. جو زندگی کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں. سب سے بڑی چیز تو امن ہے, مدافعت ہے, جو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ریاست یہ فراہم کرتی ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کتنی ٹیکسیشن ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے. اس میں میں نے یہ بات بڑی وضاحت سے ہر جگہ کہہ دی ہے کہ جب آپ کو ٹیکس دے دیتے ہیں تو آپ اپنی زکات اس میں سے منہا کر لیجیے, یعنی وہ ادا ہو گئی ہے حقیقت. بس حساب کر لیجئے کہ اللہ نے جتنا کچھ چاہا تھا کیا اتنا ادا ہو گیا ہے, کم ہے تو ابھی دینا ہے آپ کو, اور اگر ریاست نے اس سے زیادہ لے لیا ہے تو ادا ہو. یہ وہی ذمہ داری ہے. زکات بھی اصل میں ریاست کے نظم کو چلانے کے لیے لانے کے لیے, وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ٹیکس ہے کہ معاشرے کا یہ حق مانا جائے. تو وہ اگر آپ سے یہاں کی ریاست لے رہی ہے یا کوئی بھی ریاست جس میں آپ رہتے ہیں تو اسے اس کی جذبے سے دے جیسے کہ دینا چاہیے.
گاندھی صاحب کی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں جب ہم الگ دیتے ہیں اس ملک کا شہری بنتے ہیں تو ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں اس قانون کو جو ہے وہ بھی اوبے بھی کرنا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری ساتھ چلو اور مسلمانوں کے ساتھ جا کے جنگ کرو, تو اس وقت ہمارا جو ہے وہ ریئیکشن یا ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟
جنگ اگر حکومت پاکستان بھی کہے کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں تو جنگ میں اصل میں ہمیں دوسرے کو مارنا ہوتا ہے. یہ معلوم ہے جنگ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی آدمی کی جان لینی ہے. تو وہاں بھی پہلا سوال یہ ہوگا کہ جنگ درست ہے یا نہیں. یہ ملک کے حساب سے نہیں دیکھی جاتی, اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ جنگ کرنے کا جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ پاکستان کی حکومت ہے, سعودی عرب کی حکومت ہے, کوئی بھی ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت, تو جنگ جائز ہے یا نہ جائز. جنگ میں پہلا سوال یہ ہے, جنگ میں یہ سوال مسلمان کے لیے کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ جنگ امریکہ کر رہا ہے یا پاکستان کر رہا ہے یا آسٹریلیا کر رہا ہے. جنگ جائز ہے یا نہیں ہے, جائز ہے تو آپ ضرور اس پہ لبیک کہیے, اس کا وہی اجر ہوگا جو خدا کی راہ میں جہاد کا ہے. اور جنگ ناجائز ہے تو پھر وہ سید منور احمد اگر پاکستان کے امیر المومنین ہوں تب بھی ناجائز ہے, پھر مار کھا لیجیے, جیل میں چلے جائیے, جنگ میں آپ نہیں جائیں.
جائز اور ناجائز کا کون فیصلہ کرتا ہے؟
بڑا سادہ اصول ہے, کیا جنگ ظلم کے خلاف ہو رہی ہے یا خود ظلم کرنے کے لیے ہو رہی ہے, اور وہ فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے اور آپ کے اپنے فیصلے پر آپ کی شمولیت. اسلامی قانون کی روح سے اگر باقاعدہ آرمی کے ایک سپاہی کو بھی یہ پوری طرح شرع صدر ہو گیا ہے کہ یہ جنگ ظالمانہ ہے تو اسے بندوق پھینک دینی چاہیے. کسی انسان کو ظالمانہ طور پر مارا نہیں جا سکتا,
کورٹ مارشل ہو کورٹ مارشل ہو جائے,
اس کا نتیجہ بہت ہے. جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں یعنی یہ نتیجہ بہت ہے, کسی کو مار نہیں سکتے آپ جب تک آپ کا اطمینان نہیں ہے کہ میں مارنے جا سکتا ہوں, پھر اس کا نتیجہ بہت ہے. بہت اچھا ہو جائے گا اس کے لیے, بہت ہی ناجائز جنگ ختم ہو جائے گا. اور یہ حرکتیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں اندھے ہوتے ہیں فوجی کہ وزیر اعظم کا گھر ہے اس کے دروازے کے اوپر چڑھ جایا جاتا ہے, اس کو بندوق کرو خود آرمی چیف کی طرف ہو جاتے ہیں, یہ کوئی ڈسپلن نہیں. آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ظلم کے خلاف اطمینان ہونا چاہیے, ورنہ شائستہ معذرت کیجیے واقع. وہ کہتے ہیں اس کے لیے میں سزا ہوگی, یہ بسم اللہ بہت ہے, مار کیسے سکتے ہیں ہم کسی چیز. اصل میں دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق کسی دوسرے کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانے سے نہیں ہے, ان میں آپ کو وسیع اختیار ہوتا ہے. بہت سی باتیں مانتے ہیں غلط بھی مان لیتے ہیں, جہاں دوسرے کے خلاف یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں اس کی. یعنی ایک ڈاکو اگر میرے گھر میں داخل ہو کے یہ کہتا ہے
کہ تم یہ ایک خاتون ہے اس کے ساتھ بدکاری کرو, اس کو جان دے دی جائے گی, بدکاری نہیں کی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا.
دو تین کوشچن ہیں تو آپ ان کو بھی وضاحت کرتے ہیں. سو ایک تو چیز یہاں آسٹریلین سسٹم میں, ٹیکس سسٹم میں ایک چیز ہے ٹیکس ڈیڈکشن. سو اگر آپ کوئی ڈونیشن کرتے ہیں یو کین کلیم اے ٹیکس ڈیڈکشن. تو اگر وضاحت کریں آپ کے ذہن میں کہ ٹیکس ڈیڈکشن کلیم کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے, ایک تو یہ سوال ہے.
حکومت نے جو آپ کو سہولتیں دی ہوئی ہیں جو قانون کے دائرے میں ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ قانون حکومت نے بنا رکھا ہے. یعنی اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے, اگر ایسا نہیں ہے
ٹیکس ڈیڈکشن میں جسٹ فار کلیریفیکیشن پیسے, جیسے اگر میں نے ٹیکس دیا تو وہ پیسے اس میں سے کچھ مجھے واپس مل جاتے ہیں, تو وہ حکومت کے فلی پرمیسیبل لیجیٹیمیٹ رولز ہیں اور گائیڈ لائنز ہیں.
جی ہر جگہ ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی, دنیا ساری دنیا میں جو ٹیکسیشن کا نظام جہاں جہاں بھی ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جن میں آپ کو کچھ سہولت مل سکتی ہے قانون کے دائرے کے اندر, وہ آپ سہولت آ رہی ہیں.
دوسرا سوال یہ ہے, معذرت کے ساتھ پہلے سے میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ موسٹلی جتنے بھی مسجد کے پروجیکٹ ہیں دے ایونچولی اینڈ اپ ان ڈسپیوٹ بٹوین مسلم کمیونٹی, چاہے وہ عربی ہوں پاکستانی ہوں. آج کل بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں, بہت بڑی مسجد ہے. اس سلسلے میں ہوتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ اگر ابھی نہیں لیکن پانچ سال بعد یہ جھگڑا فساد ہوگا, شوڈ آئی کنٹریبیوٹ؟ دیٹس نمبر ون.
اگر آپ کو پتا ہے تو قریب بھی جائے.
بٹ مجھے فیوچر آئی کانٹ پرڈکٹ, بٹ نوئنگ دا ہیومینٹی دس از واٹس گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ دیٹ ہیپن.
جو آج آپ کا جو علم ہے اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے, لیکن اس میں پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ میں تو آپ کی جگہ نہیں کر سکتا, آپ ہی حالات سے واقف ہو. اگر آپ کا اطمینان ہو گیا کہ یہ چل رہی ہے, فتنے کی طرف بات بڑھ رہی ہے, اس سے دور چلے. وہی جو رسالت کو آپ وسلم نے فرمایا تھا نا, دیکھیے حضرت حذیفہ کی جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے وہ بڑی چشم کشا ہے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ جب مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جائے اور کوئی شخص اس سے ایک بارش کے برابر بھی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا, جیسے ایک اسٹیٹ قائم ہو گیا اور آپ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, یا نظم قائم ہو گیا اور آپ بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فرمایا ماتا میتت جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت پڑے گا, اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی. یہ سخت بات آپ نے فرمائی اور دو تین اسالیب میں فرمائی. انہوں نے پوچھا جی کہ اگر مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہی ختم ہو جائے, کسی وقت مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوں, ایسی انارکی کی صورت پیدا ہو جائے, تو اب اس کے بعد آج کا ہمارا جو علم کلام ہے اس میں ہمارے رہنما یہ جواب دیتے ہیں کہ پھر آپ بھی اپنی ایک جماعت بنا کے جھنڈا اٹھا کھڑے ہو جائیں. حضور نے یہ جواب نہیں دیا, آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی جنگل میں درخت کی کھو تلاش کرو, ہاں وہاں جا کے تمہیں اس کی شاخیں چبا کر زندگی بسر کرنی چاہیے, اس سے دور نہیں ہونا, کسی فتنے میں شامل نہیں ہونا چاہیے.
یہ آپ نے فوج کے سلسلے میں کافی سوال, فوج کے سلسلے میں کہا کہ اگر فوج ریوولٹ کرتی ہے, اگر ریبل کرتی ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ, آرمی شوڈ لوئر سولجر شوڈ اپوز اٹ, لیکن فوج میں یا کسی بھی ایک معاشرے میں ایک عہد لیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جس میں آپ نے کہا, اگر آپ ایک لاجک دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے حکمران کرپٹ ہیں, اگر فوج ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟
فوج کو ہاتھ کیسے دیا؟
ہم نے تو
جب ان کو فوج میں بھرتی کیا تھا تو ان سے حلف لیا تھا کہ آپ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فوج میں جب کمانڈر ان چیف حلف اٹھاتا ہے تو اس میں یہ الفاظ شامل ہے کہ میں سیاسی امور میں کبھی کوئی مداخلت نہیں کروں.
لیکن
کوئی اس کا سوال
نہیں. ساتھ یہ بھی حلف ہوتا ہے کہ میں پاکستان کو اندرونی یا بیرونی دشمنوں سے حفاظت دوں گا.
سول گورنمنٹ کے حکم پر, اس کے بغیر ایک قدم بھی اگر وہ اٹھاتا ہے تو وہ اسلامی قانون کی روح سے ہائی ٹریزن کا ارتکاب کرتا ہے, جس کی سزا قرآن نے موت مقرر کر دی. وہ ملازم ہے ہمارا, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں.
تو پھر کیا کیا جائے گا؟ حکمران کرپٹ ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟
رائے عامہ کو انبار کیجیے, حکمران کرپٹ نہیں ہوتے, قوم کرپٹ ہوتی. ہم مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم جھوٹ بولیں گے, بدیانتی کریں گے, ملاوٹ کریں گے, دھوکہ دیں گے, فریب دیں گے. حکمران ابو بکر صدیق ہونا چاہیے.
جیسے مسجد میں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا یہ, لیکن جو ای میل آتی ہے اس میں تو لکھا ہوتا ہے جنت میں پلاٹ بک کرائیے اپنے لیے. مجھے تو ایسی آتی ہے پتہ نہیں
جنت میں کارڈ بک کرانے کا پورا نیا امر میں نے بیان کر دیا گھر میں جا کے سن لیجیے. یہ اس طرح نہیں بک ہوتا.
روی جی صاحب 1971 کے وار میں بنگلہ دیش کا گیس جماعت اسلامی نے آرمی کا ساتھ دیا تھا اور ایون وہ لڑکیوں کے اسکول میں بھی گئے تھے جماعت اسلامی کے آدمی اور بہت کچھ کیا تھا. کیا یہ جائز تھا؟
جائز نہ جائز ہونا تو بہت بڑی بات ہے. یہ تدبیر کے لحاظ سے بھی بڑا ہلاکت خیز ایک دم ایسا نہیں کرنا چاہیے. زکات کا آپ حساب کریں نا کہ آپ پر کیا زکات آئے گی. فرض کیجیے کہ آپ کے اوپر $10,000 زکات بن رہی ہے. آپ اپنے ٹیکس کا حساب کریں. اگر آپ نے حکومت کو 8,000 ٹیکس دیا ہے تو ابھی 2 باقی ہے, کچھ دے دیجیے. وہ پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے کہیں جہاں بھی دینا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے 20,000 دے دیا تو اداؤ. جی زکات مال میں 2.5% ہے. ہاں وہ آپ کی زیورات یعنی سونے کی صورت میں ہے, چاندی کی صورت میں ہے, آپ کے پاس روپیہ پڑا ہوا ہے, بجٹ آپ کی ہے, کوئی پلاٹ آپ کے پاس ہے, تو بھی کوئی مال کی صورت میں آپ کے پاس ہے, اس سب کے اوپر 2.5% سال کی زکات ہوتی ہے. اس کا دن مقرر کرنا چاہیے. وہ مقررہ دن پر عائد ہوتی ہے ہر آدمی. اور پیداوار کی صورتوں میں زکات 5%, 10% اور 20%.
لیکن اس میں جس میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ تو
جی تین چیزیں زکات سے اگزمٹ ہیں. آپ کی ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکات نہیں ہوتی. تو ذاتی استعمال کے جو عام پہننے کے زیورات ہوتے ہیں ان پر بھی زکات نہیں ہوتی. ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکات نہیں ہے. وہ آپ کے گھر کا فرنیچر ہے یا آپ کی ذاتی استعمال کی گاڑی ہے یا آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, ان پہ زکات نہیں ہوتی. جو نصاب بنا دیا جائے ہر ٹیکسیشن میں ایگزمپشن ہوتی ہے کہ اتنے پر نہیں ہوگی. وہ ہمارے یہاں بھی ہے. جیسے سونے چاندی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب بنا دیا تھا, جو ایگزمپٹ ہے اس پر نہیں ہوگی. یعنی نصاب سے کم پر زکات عائد نہیں ہوگی. اور تیسرے یہ کہ جب آپ کوئی پیداواری یونٹ قائم کرتے ہیں تو اس میں جو عامل پیداوار ہے, مینز آف پروڈکشن ہے, ان پر زکات نہیں ہوگی. جیسے آپ نے ہزاروں ایکڑ زمین خرید لی اور اب اس پہ آپ کاشت کر رہے ہیں تو وہ زمین اصل میں اب عامل پیداوار ہو گئی ہے. تو اس کی پیداوار پر 5-10% زکات ہوگی مختلف صورتوں میں. اب زمین کی قیمت پر زکات نہیں ہوگی. آپ نے ایک فیکٹری لگا دی ہے تو جو چیز اس میں پروڈیوس ہو رہی ہے اس پر 5-10% کے حساب سے زکات ہوگی. اب اس فیکٹری کی اپنی قیمت پر زکات نہیں ہوگی. یہ تین چیزیں ایگزمپٹ ہیں, باقی ہر چیز پہ زکات.
سر گاندھی صاحب اس کا مطلب ہے اگر کوئی انویسٹمنٹ پراپرٹی لیتا ہے اس کی جو رینٹل انکم ہے اس پہ زکات.
جی میرے نزدیک 10% زکات ہوگی. جو آپ پلازے بناتے ہیں, مکان آپ بناتے ہیں, آپ کوئی اسکول کالج کھولتے ہیں اس میں فیس لیتے ہیں اس پر بھی 10% زکات عائد ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر ہیں اور فیس لیتے ہیں اس پر بھی 10%
خاص وقت پہ نظر میری طرف کی.
آپ نے اپنے کارناموں سے
ایک سوال اور
کے
لیے اسپیشل ریٹ بھی آئے گا. یہ آپ نے یہاں کا ملیشیا کا تو مجھے پتا نہیں, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں یہ جو انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا اٹس ویری ڈیبیٹیبل کہ انٹرسٹ جو لیتے ہیں اس کو لیں یا نہ لیں گھر بنانے کے لیے. اس میں آپ کے کیا ہوا ہو رہا ہے؟
سود دینا بالکل حرام ہے. سود لینا بالکل حرام ہے. لینے میں کوئی کباب نہیں. یہ میں لکھ چکا ہوں, آپ اگر چاہیں تو میرا وہ آرٹیکل پڑھ لیں. انگریزی میں بھی ہے.
سود لینا حرام ہے؟
بالکل حرام ہے. ایک پائی بھی آپ کے پیسے سود کی آنی نہیں چاہیے. لینے میں کوئی
کھانا حرام.
کھانا حرام نہیں, سود لینا
پاکستان سے آپ سے خیرات اور زکات کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا ہم غیر مسلمانوں کو دے سکتے ہیں زکات اور خیرات یا صرف مسلمانوں کو ہی دینا ہوتا ہے؟ میرے لوگوں سے ڈسکشن میں نے یہ سنا کہ میں دیتی ہوں غیر این جی اوز اور جتنی بھی ہیں کمیونٹیز ان کو بھی دیتی ہوں اور پاکستان بھی جاتی ہوں. تو میں نے یہ سننے میں آیا کہ آپ کو غیر مسلمانوں کو نہیں دینی چاہیے
زکات. زکات جو بھی آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں اس میں اصول یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں, اس کے بعد آگے کے لوگ تو اگر آپ کس قریب میں مثال کے طور پر آپ کا ڈرائیور عیسائی ہے تو وہی سب سے زیادہ آتا ہے. اس کا مسلمان اور غیر مسلمان سے ضرورت بند اصل چیز ہے اور آپ کا کتنا قریبی تعلق ہے اس میں پرائرٹی اس طرح مقرر کرتی ہے.
میرا یہاں پہ مسجدوں کے ماحول کے متعلق سوال ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ سٹی میں جو بہت لمیٹڈ مسجد تو نہیں ہیں مسلے ہیں وہ اور وہاں فاروقت سے پہلے خطیب آیا تھا جو کہ انتہائی نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں. ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے کہیں عام زندگی بات کرنا پسند کریں گے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کرسمس میں وش کرنا کرسچنس کو حرام ہے. صرف یہ ریڈیکولس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. تو ایسے سچویشن میں کیا اس طرح کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ آپ کا دل ان کی باتیں قبول نہیں کرتا؟
یہ جو ہے نا کسی کے پیچھے نماز پڑھنا اس کا میرے نزدیک کوئی تعلق نہیں ہے. کون کھڑا ہے نماز آپ اللہ تعالیٰ کی پڑھتے اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ایک جگہ نماز پڑھنے کا بندوبست کیا گیا ہے. خدا کا شکر ہے ایک جماعت مل گئی مسلمانوں کے درمیان جا کے نماز پڑھ لیں. اس میں یہ میں تو کبھی دیکھتا بھی نہیں کہ کون آدمی آگے نماز پڑھا ہے.
جو بھی پڑھا
ٹھیک اس کی نماز اس کے پروردگار کو چلی جائے گی, میری غیر پروردگار کو چلی جائے گی. اس پر اللہ مجھے محفوظ نہیں کرے گا. تو نماز کے بارے میں تو کبھی یہ سوال ہی نہ کیجیے. نماز آدمی کو اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے. نماز میں کوئی دوسرے کی نماز سے کوئی نقص واقع نہیں ہوتا. تو امام نے بے وضو نماز پڑھائی میری نماز کو کیا ہوا ہے؟ میں نے وضو کر کے پڑھی.
آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کے خیالات اس طرح کے ہیں اور یہ
جو بھی خیالات کے نماز سے کیا کرو گے؟ نماز میں کوئی خرابی نہیں پیدا کی. خیالات پر بعد میں گفتگو کر لیں. مسلمان لوگ کا ایک نظم ہے اس کے تحت ہم مل کے نماز پڑھتے ہیں بس نماز ختم ہو. نماز کے دوران میں وہ بات اگر ایسی ہوئی ہے تو دیکھ لیں گے لیکن نماز پڑھیں گے باقی اس کے بعد بات کرتے رہیں گے. اور اس پہ بھی پریشانی ہونی چاہیے. جس طرح کا ہم مذہبی علم پیدا کرتے ہیں ویسے ہی ہماری علماء ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تو آم کے پودے لگائے تھے لیکن کیچڑ اوپر پڑا ہے.
پہلے
پودے
ڈالے ہوئے ہیں
پہلے
پودے.
میں مذہب اور مذہبی علم کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر آدمی سچائی کی بات کہنے کی ہمت نہ رکھتا ہو تو اسے نمک مرچ کی دکان کھولنی چاہیے. اس میں تو ابھی میں آپ کو بتا کے فارغ ہوا ہوں کہ یہ تو قائم بالکل کھونے کا تقاضا کرتا ہوں. عام آدمی سے بھی جائے یہ کہ آدمی دین کا علم رکھتا ہوں.
ہم سب سوالوں کی نوعیت سے یہ پتہ لگا اور ویسے بھی مطلب ہم میں زیادہ تر لوگ پاکستانی ہیں کہ ہماری جنرلی یہ بڑی عام سی عادت ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں دینے کو صدقہ ہو خراب ہو زکات ہو ہم سب سے پہلے مسجد چلے جاتے ہیں کہ مسجد کو دے دیے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کو ملنا ہے مسجد کے حوالے کر دو اور وہ کر لیں گے جو کرنا ہے یا مدرسے کے حوالے کر دو یا یتیم خانے کے حوالے کر دو. مطلب ہماری یہ عادت سی بن چکی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی میرے خیال میں ہر مسجد کے پاس جتنے ان کو پیسے درکار ہیں اس سے زیادہ ہی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے مدارس بھی قائم کیے جو آج ہمیں یہاں تک پہنچا چکے ہیں. تو مطلب آپ کی نظر میں جن لوگوں کے پاس زکات ہے صدقات ہیں خیرات ہیں جو بھی انہوں نے دینا ہے مسجد اور مدرسے کے علاوہ ہمارے معاشرے کو اور کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں لگائیں گے پیسے؟ غربت بہت زیادہ ہے جیسے اس کے علاوہ
ہر آدمی اپنے گرد و پیش کے ماحول کا سب سے پہلے ذمہ دار ہے. آپ کو اگر کوئی روپیہ خرچ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے آپ کے اعزاز اقربا رشتہ داروں قریبی لوگوں دوستوں آپ کے احباب آپ کے یہاں کام کرنے والے لوگوں میں کون حقدار ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد کسی مذہبی دینی خدمت میں آپ جاتے ہیں بچ گیا ہے اب جائیں گے. اس لیے کہ وہ نقل ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا قریبی ماں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بہن کے بچے جو ہے وہ فیس بھی نہیں دے پا رہے یا ہمسایا اپنے گھر میں علاج بھی نہیں کرا پا رہا اور آپ مسجد بنا رہے ہیں. دین میں یہ ترتیب نہیں ہے. پہلے آپ گرد و پیش کے ماحول میں دیکھیں گے وہاں کیا ضرورت ہے. وہ پوری ہو گئی اب بھی آپ کے پاس اللہ کا کچھ دیا ہے اب آگے
زکات قریبی رشتہ داروں میں بھی دی جا سکتی
آپ کے والدین کو بھی دی جا سکتی. قرآن مجید نے لفظ میں بیان کر دیا جی
بھی نہیں دی جا سکتی سب سے پہلے.
ہاں نہیں میں وہی کلیریفکیشن اپنے لیے چاہتا ہوں. سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے؟
بیوی سوال کو بھی دے سکتے
یہ پھر دیکھیں نظر میری طرف
کریں
کیمرہ بھی سنبھالنا ہوتا ہے وہ اب قرآن کی آیت کا حوالہ دیں
گے ویسے تو بیویاں کما رہی ہوتی ہیں وہ نہیں دیتی میں نے گنجائش پیدا کر دی ہے اب آپ زکات کے مسئلے بول دو
اب میں یعنی کہ جا کے کوٹ کر سکتا ہوں آپ کو اب میں مستحق ہاں یہ بات بھی صحیح قرآن کی آیت
جو میں نے بتا نہیں کہا
نہیں میں بالکل سمجھ گیا آپ کی
بالکل
دیکھ
بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داری آپ پر ہے آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے بیوی آپ کو زکات دے
اچھا وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دینے لگے تھے والدین کی
پہلے والدین والاقربین قرآن مجید میں بیان ہی گئے جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اس کا سب سے پہلا حق جو ہے والدین اور تمہارے قریبی عزیزوں کا اسی اصول پر میں نے آپ کو یہ بتایا
جی
من خیر پہلے والدین
امنی صاحب یہ سود کے بارے میں تھوڑی سی خواہش ہے کہ جو ہے نا آپ جب سود دیتے ہیں تو کہیں وہ سسٹم کو آپ پروموٹ تو نہیں کرتے
اس کے بعد بینک میں پیسے رکھتے ہیں کافی کر رہے ہوتے
لیکن ہے ایک تھوڑا سا وہ تو ہے نا کہ آپ ایک سسٹم کو پروموٹ کیا
اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے اسلام اصل میں اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جو انسان اٹھا سکتا ہے یعنی یہ منطق اگر اختیار کر لی جائے تو پھر سسٹم کو پروموٹ کرنے کی لہ بڑی دور تک چلی جائے شاید کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ اس حال سے شاید اٹھنا پڑ جائے کیونکہ منطق تو بڑی بےحم ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں جائیں گے
تو پھر وہ ساری باتیں جو اس کی ریفرنس نہیں چلتی ہیں کہ بینک میں کام نہیں کرنا چاہیے بینک کے سسٹم کو سپورٹ
نہیں دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں جو آدمی بینک میں کام کرتا ہے وہ سسٹم کا سپورٹر ہوتا ہے وہ اس نظام کو چلانے والا اس میں آپ کو کوئی اچھی جگہ مل جائے تو بہتر ہے اتنا کہیں لیکن سود دینے میں کوئی بالکل کوئی مسئلہ نہیں کہ سسٹم کی سپورٹ نہیں آپ کی ایک ضرورت ہے سوسائٹی پوری نہیں کر پاتی آپ نہیں پوری کر پاتے آپ قرض لینے کے لیے جاتے اور کچھ نہیں اور دوسرا ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے کہ سود جو ہے وہ کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا مثلا آپ نے اگر مکان لیا ہے جیسے کہ مارٹگیج پر لوٹ لیتے ہیں یہ گاڑی لی ہے اس میں تو سود کا سوال ہی نہیں ہوتا وہ تو کر رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں اور کیا کر رہے ہوتے اس میں تو دگا آرام کر رہے ہیں اچھی بات ہے میں نے لکھ لیا اس کے بارے میں آپ میرا سود کے اوپر جو آرٹیکل ہے نا بہت مختصر تھا اس کو پڑھ لیجیے اس میں میں نے ان سارے معاملات کو کانٹیکٹ اچھے کرنے چاہیے
نہیں لیکن اگر مجبوری ہے کہ نوکری بھی چاہیے اور کوئی اور نہیں اور یہی ہے
یہ ساری باتیں مجبوری کے اپنے استثناء ہوں دیکھیے ایک ہوتا ہے جنرل رسول پھر اس میں مجبوری ہوتی ہے مثلاً بہت سی جگہوں کے اوپر یہ کیونکہ سسٹم چل رہا ہے اور لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے بے روزگاری بھی بہت ہے تو یہ مجبوری کا ایک دوسرا قانون کہ اس چیز کو مجبوری میں کتنا دوبارہ کیا جائے تو دیکھیے کہ جو حرام کھانا ہے مثلا سود لینا ہے وہ اس وقت حلال ہوگا جس وقت جان پر بنائے گی لیکن باقی چیزیں آہستہ آہستہ کم ہو جائیں مشکل ہو گئی اتنی دوبارہ کر لی جائے
جی
تو بڑا پریکٹیکل اصل میں اسلوب ہے دین کا جب آپ اس کے اندر اتر کے اس کو دیکھتے ہیں
کنزیومیبل
پہ سود ہوتا ہے یوزیبل پہ نہیں ہوتا یوزیبل پہ جو کچھ آپ دے رہے تھے وہ کرایہ ہوتا ہے
کنزیومیبل
کیا مطلب پیسے لائیں گے تو استعمال کر ہی نہیں سکتے پڑا ہو جائیں گے جا کے کچھ خرید لائیں گے
لیکن
میں نے آپ کو آپ سے 1.5 کروڑ روپے کا گھر ہے آپ کا میں نے آپ سے کرائے پر لیا تو یہ یوزیبل ہے آپ مجھے صبح کہیں گے میں شام کو خالی کروں
نہیں لیکن ہم کوئی بھی قرض لیتے ہیں وہ یوزیبل کے لیے بھی موسٹلی لیتے ہیں
یوزیبل میں تبدیل ہو گیا قرض لے کے یعنی آپ کا معاہدہ کیا ہوا ہے مثلاً اس وقت گاڑی کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بینک اس کی ملکیت کے کاغذات رکھ لیتا ہے نہیں دیتا آپ اور اس کے اوپر جو زائد لے رہا ہوتا ہے اس کا کرایہ ہے وہ خوش نہیں ہوتا, کوئی اعتراض نہیں ہوتا. آپ کو حضرت مسیح کی پیدائش کی تو خوشی نہیں, رنگ ہوگا ہوگا کیوں پیدا ہوئے بھائی. مسیح اپنے پیروں پر جو ہمارے بھی پیروں پر ہیں ان کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں, اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟
لیکن
ضرور مبارک دینی چاہیے.
ہم سب یہ تو یہ اس کا اسی کوشچن کا فردر اپلیکیشن ہے جو کہ جو جیسے انڈیا میں رہتے ہیں ہولی بھی ہوتی ہے, وہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا ہے, لیکن اٹس اے کلچرل تھنگ. تو کلچر میں تو جب آپ گرو کرتے ہیں تو اٹس مور آف اے کلچرل تھنگ رادر دین اے ریلیجیس.
یہ اصول یہ بنانا کہ تہوار دو طرح کے ہوتے ہیں, کلچرل تہوار ہے ان میں مذہب کی بحث نہیں چھیڑنی چاہیے, یہ تو اخلاقی بحث ہوگی, وہ خرابی ہے اخلاقی تو ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مذہبی تہوار ہے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ جو کس کانسیپٹ پر ہے وہ غلط ہے. نہیں غلط ہے, مسیح کی پیدائش تو کوئی بری چیز نہیں ہے.
جی
اس کو مش کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ مثال کے طور پر ایسٹر میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک شام تھی جس میں حضرت مسیح اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے گئے ہیں, وہ کھانا انہوں نے کھایا, اس میں کیا پرابلم؟ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا.
بالکل نہ مانتے ہیں لیکن اسٹل اٹس اے کلچرل سیلیبریشن راؤ دین.
اسی دونوں میں ایک لکیر رہے گی نا کہ جہاں پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کسی شرک میں شریک.
وہ تو مزاروں پہ بھی میں جیسے میں کہتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے شرک کے مطابق,
وہ مسلمان کہے کوئی بھی کہے.
جی
ہمارے ہاں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ کو ایک اچھوت بنا دیا گیا ہے.
جی
پرنسپل ہے, جیسے میں نے کل حرام حلال کے بارے میں بتایا تھا, تو مسلمان کی اگر میز کے اوپر بھی ایک حرام کھانا ہے تو ہم نہیں کھائیں گے,
نہیں
مسیحی کی ہے تو بھی نہیں کھائیں گے, اور جائز کھانا حلال کھانا ادھر پڑا ہے تو اس کو بھی کھا لیں گے, کوئی چھوت چھات نہیں ہے. ایسے ہی تہوار ہے سب چیزیں, آپ کو دیکھنا اس میں کوئی شرک تو نہیں ہے. اصل میں جو سب سے قابل نفرت چیز ہے وہ شرک ہے, جہاں اس کا کوئی آپ کو شائبہ نظر آئے ہٹ جائے وہاں سے, اور شائستہ بات رکھتے ہیں اس پہ بھی کوئی مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں, آپ کو ظاہر بننا چاہیے. لیکن باقی کلچرل چیزیں ان کے بارے میں کیا سوال ہے؟
ہم سر اس معاملے میں قسمت کے معاملے میں جو زیادہ تر وہ دلیل دیتے ہیں وہ حدیث کی ہے, جو کفار کی یا مشرکین کی تقریب کے بارے میں.
کون سی حدیث؟
اسی طرح میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ کفار
کی کرو کون سی
حدیث
ہے؟ کفار کی جو
ہے وہ جائز ہی نہیں ہے, اس
لیے
خالق الیہود و النصارى.
اس میں کیا ہے؟
وہ
خدا نے کبھی نکال کے پڑھی آپ نے؟ روایت یہ ہے, ہم بابا باہری کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انصار کے محلے میں گئے, انصار کے محلے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ بوڑھے بوڑھے بزرگ انصاری بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بہت سفید سفید لمبی لمبی داڑیاں ہیں, تو آپ نے ایسے ہی ان سے کہا کہ بھائی یہ اتنی سفید داڑی ہے, کوئی رنگ ونگ لیا کرو, یعنی جیسے بزرگ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم یہاں یہودیوں کے پاس رہتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ داڑھی رنگنی جائز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ان لوگوں کی اس طرح کی باتوں کی مخالفت کیا کرو, نہ داڑھی رنگنے میں کو حرج ہے, مرضی آپ کی, نہ داڑھی نہ رنگنے میں کو حرج ہے. انہوں نے یہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں, یہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھتے وقت جوتا پہننا چاہیے, جرابے نہیں پہننی چاہیے. آپ نے کہا یہ بھی کوئی ایک فضول بات ہے, جرابے پہن کے جوتا نماز پڑھو یا جوتا پہن کے نماز پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرمایا کہ اس میں بھی اس طرح کی ان کی جو غلط باتیں ہیں ان کی مخالفت کیا تھا. اسی میں آخری سوال انہوں نے یہ کیا, یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں مونچھیں بڑی رکھنی ہے, داڑھی چھوٹی رکھنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم مونچھیں معقول رکھا کرو, داڑھی اگر بڑھانی ہے تو بڑھا لیا کرو. اس میں بھی ان کی بات ہے. تو اس سے روایت کا میسج تو یہ ہے کہ اگر کوئی بدعت دین میں داخل کر کے لوگ اس کو دین بنا رہے ہیں تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے.